دو قسم ہیں. عام طور پر جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں رائج ہے تحفہ دینا وہ بغیر کسی شرط کے ہوتا ہے, شادی بیاہ میں, سالگرہ میں, ولادت میں, عقیدے کے موقع پر, قتلے کے موقع پر, کتنے بھی خوشی کے موقع آتے ہیں, یہ بغیر کسی قسم کی شرط کسی کو کوئی تحفہ دینا. اس لیے کوئی تحفہ دینا, اس نیت سے استعمال اب دیکھا کے اندر یعنی تحفہ دینے کے اندر بھی چلیے تھے تحفہ دینے والا اپنے تحفہ دینے کے اندر غریب سے آج مشہور کر ہمارے ماحول میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی کہ بس سیدھے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹے نے کوئی ایسی نافرمانی کی کہ باپ گھٹتے میں پاگل ہو گئے, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, انتہائی شدید کتے کی حالت, اس کے بعد اپنی ساری جائیداد یا مکان کی طرف دوسرے بیٹے کو دے دیا کہ جاؤ. پہلے بیٹے پر گھٹنے کی وجہ سے انتہائی شدید کتے کی حالت میں اس نے سب کچھ دوسرے بیٹے کو دے دیا کہ جاؤ, یہ میری جانب سے تمہارے لیے ہے, اس کو میں کچھ نہیں دوں گا. اگر یہ سمجھ کر ایسا کرے وہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن اگر بغیر حق کے کرے یعنی غصہ یا بے ہوشی یا پاگل بنا, یعنی جب انسان کا دماغ کام نہ کر رہا یا بے انتہا خوشی, ایک آدمی کسی بات پر اتنا خوش ہو یا خوشی کی حالت میں صرف سوچا سمجھا کچھ بھی نہیں اور اٹھا کر دیکھ دیا کسی کو, تو یہ تو کافی شرم جو ہے باطل ہے اور غلط ہے. سوچ سمجھ کر نیت اور فرض اور ارادے کے ساتھ تحفہ دینا چاہیے, واپس کر دیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ, یعنی اگر کسی کو زبردستی مجبور کیا گیا دستخط کرو اس کاغذ پر جیسے گوپال کو دو ورنہ ماریں گے, خود کریں گے, بتائیں گے, کل کریں گے, احتیاط نہ ہو بلکہ مجبور کیا جائے, ظلم کیا جائے تو یہ گوپا کی بالکل شرم بات ہے. یہ بات سمجھ میں رہے کہ گوپا دینے والے کی جو شرطیں بتائی جا رہی ہیں دوسری اعتبار سے دینے والے کی ذمہ داری ہوگی, یعنی شریعت میں یہ ہے کہ گوپا دینے والا بالغ. اب اگر ایک نابالغ تحفہ دیتا بھی تو دینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ وہ اس نابالغ کا جو سرپرست ہے اسے جا کے واپس بنتا ہے. تحفہ دینے والا اگر بغیر قصد کی انتہائی خوشی یا انتہائی غصے کی حالت میں تحفہ دے رہا ہے تو وہ تو دے رہا ہے, لیکن دینے والے کی ذمہ داری کہ وہ اس کا مالک نہیں اپنے آپ کو سمجھے بلکہ اس کو واپس جا کے بنتا ہے جو اس کے اصلی مالک اور اصلی اس کے والے. تو تحفہ دینے والے کی شرطیں جو ہیں وہ صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ لینے والے کو بھی پتا ہو کہ مجھے کس سے تحفہ لینا ہے, اور اگر کسی ایسے آدمی سے ملا جس میں یہ شرطیں نہیں ہیں تو وہ تحفہ اس کے لیے جائز نہیں. سے آخر سے ارادے سے دے, بغیر مجبوری شرطیں اختیار سے دے, اور باقی شرط یہ ہے کہ مملو کو تصرف نہ ہو. ہماری شریعت میں کچھ ایسے آدمی جنہیں اپنے مال کو استعمال کرنے سے روک دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے اپنا مال استعمال کرنے کا, جس میں پاگل ہے, جس کے اندر نابالغ ہے, اور اس میں وہ آدمی ہے جو دیوالیہ ہو جائے, جس کے پاس جو رقم ہے وہ کم ہو تو قرضے اس کے لے رکھتے ہیں وہ زیادہ ہو, اب اس کے بھی اپنے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں. تو یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تجھے 50 قرضے میرے پاس پیسے اتنے ہیں کہ میں فقط 10 آدمیوں کا قرضہ دے سکتا ہوں, چلو ان 2 کا قرضہ تو دے دو بجائے اس کے 50 سے مخالفت ہو, ان 10 کو دے دو تاکہ 40 باقی رکھے. یہ جائز نہیں, نہ دینے والے کے لیے اور نہ ہی لینے والے کے لیے. اس کی تفصیل آ چکی ہے, دیوالی آدمی کو اختیار نہیں اپنے مال استعمال کرنے کا. تو اب اگر وہ کسی کو تحفہ دے رہا ایک ایسا آدمی جو دیوالیہ ہو چکا تو لینے والا اس کو لے نہیں سکتا, یہ غلط. تو تحفہ دینے والا بالغ ہو, عاقل ہو, اختیار سے دے, نیت سے دے, اور اس پر شریعت نے مال استعمال کرنے کی پابندی نہ لگائی. اسی طرح سے جو آدمی تحفہ لے رہا یعنی جسے آپ دے رہے ہیں اس میں بھی 5 باتوں کا خیال ضروری ہے. بالغ ہو, نابالغ کو آپ تحفہ نہیں دے سکتے, بالغ ہو, عاقل, پاگل کو تحفہ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے وہ اپنے قصد کے ساتھ لے, اپنے اختیار کے ساتھ اسے قبول کرے, تحفہ دے رہے ہیں وہ نہیں لینا چاہتا, زبردستی مار کر پیٹ کر ظلم کر کے اس کا لینا پڑے گا تو یہ جو ہے غلط ہے, یہ اس کا مالک نہیں بنے گا, دینا بھی غلط ہے. اسی طرح اپنے قصد کے ساتھ لے. اور پانچویں چیز, ایسا آدمی ہو جو شرط اس چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ شرط ایک آدمی اس قابل نہیں کہ وہ اس چیز کو لے سکے. جیسے اس کی ایک ہی مثال دے دو بات واضح ہو جائے, قرآن آپ کسی کافر کو دے رہے ہیں تو پتہ شرط کافر اس قابل نہیں کہ وہ قرآن کو خرید سکے یا تحفے میں لے سکے. قرآن کا مالک کبھی قابل نہیں بن سکتا, جو خرید و فروخت کی وہ شروع ہوئی تھی اس نے بتایا کہ کافر کے ہاتھ قرآن فروخت کرنا بھی حرام ہے اور اسے تو فضل دینا بھی حرام ہے. تو اب تحفہ لینے والے کے لیے شرط کہ شریعت میں اسے اجازت دی گئی ہو اس چیز کے لینے کی. اگر ایسی چیز آپ اسے دے رہے ہیں تو شریعت اس کو اس قابل نہیں سمجھتی تو یہ تحفہ بیچے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. قرآن کافر کو دیا بیکار, اب کافر اس کا مالک نہیں بنے. تو خیر اس کی مسئلہ تو ایسے بھی اپنی مسئلہ ہے, یہ شرط ہر ایک جانتا. یہ دوسری بات ہوئی کہ تحفہ دینے والے میں کیا شرطیں ہوں, دینے والے میں کیا شرطیں ہوں. تیسری بات یہ کہ تحفہ کیا ہونا چاہیے, دنیا کی کوئی بھی حلال چیز تحفہ بن سکتی ہے. تحفہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے, چیز مانے وہ جو وجود رکھتی ہے, جو نظر آتا ہے, جیسے کپڑا ہے, پیسے ہیں, مٹھائی ہے, کھلونے ہیں, مکان ہے, زمین ہے, گاڑی ہے, یہ ساری چیزیں, یہ بھی تحفہ بن سکتا ہے. اور کبھی کبھار تحفہ جو ہے ذہنی چیز بھی تحفہ بن جاتی ہے, جسے فقہ میں ہم ذمہ کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے. یہ کہ مثلا ایک آدمی نے اپنے طور پر قرض لیا, اسے واپس کرنا ہے, ہم نے کہا ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں, تحفہ کیا ہے, قرضے کی معافی. یہ تحفہ, اب معافی جو ہے یہ کوئی چیز نہیں, قرض کو معاف کرنا یہ کوئی چیز نظر آنے والی چیز نہیں, یہ ذمہ داری ہے جو اس سے ادا کرنا تھی, ہم نے اسے معاف کر دیا کہ جاؤ یہ ہم نے تمہیں دھوکہ دیا. اب اس مسئلے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ مسائل ویسے ہی سمجھ لیے جاتے ہیں. مجھے تو فقط یہ بتانا ہے کہ شریعت کی حدود کیا. تحفہ دینے کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ تحفہ دینے والا اس کے لیے ضروری کہ وہ مریض نہ ہو, بیمار نہ ہو, ایسا بیمار کہ جس کا بالکل آخری اسٹیج آ چکا ہو, جس کے مرنے کا یقین ہو, وہ اگر کسی کو تحفہ دے تو بیکار. یہ مسئلہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تحفہ دینے والے کی 5 شرطیں میں نے بتائی, بالغ, عاقل, ارادے سے دے, نیت سے دے, اور مال استعمال کرنے پر شریعت نے اسے روکا نہ ہو. بعض علماء اس میں چھٹی شرط لگا دی اور وہ یہ کہ تحفہ دینے والا مریض نہ ہو, بیمار نہ ہو. یہ آپ کو بتا دوں, ہماری فقہ میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, منجزات المریض. وہ مریض جو اپنی بیماری میں کسی کو کوئی چیز دے اور اس کی بیماری میں مر جائے, جسے ہم کہتے ہیں مرض موت. ایسا مریض جو اپنی بیماری میں کسی کو کچھ دیتا جس مسئلے پر 1400 سال سے ہمارے فقہا بڑی بحث کر رہے ہیں, اور یہ وہ مسئلہ کہ جس پر اگر کوئی شخص صحیح معنی میں ریسرچ کرتا تو بہت ہی اس مسئلے پر ریسرچ کی بنیاد پر اسے ہمارے مستحدین امتحان کی سمجھ دے دیتے ہیں. اسے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, روایات اس میں بہت زیادہ مختلف ہیں. منجزہ کے مریض کہتے ہیں اسے, یعنی ایک مریض اپنی بیماری کی حالت میں جو جو کام کرتا ہے اپنے مال میں, کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ارے یہ مسئلہ قانون جو ہے برطانیہ کا اس میں بھی آتا ہے بہت زیادہ. ایک آدمی بیمار مرنے کے قریب ہے, اس نے ساری جائیداد اٹھا کر بالکل ایک نئے نابالغ آدمی کو دے دیا, اپنی بیوی بچے بیٹے سب کو اس نے محروم کر دیا, یا اس کے ہاتھ بھیج دی 1,00,000 روپے کی جائیداد ہے, 10 روپے کی اس کے ہاتھ بھیج دی. کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں مریض کے لیے, فقط مریض کے لیے. آپ تو ہر ایک آدمی مالک ہے اپنی جیب کا, ایک حکمت آدمی ہے اپنی ساری جائیداد کسی کو تحفے میں دے دے کوئی حرج نہیں. تو پھر یہ بڑا اضطرابی مسئلہ ہے بات کو کہا, بلکہ اکثر کو کہا مریض کے بیماری میں جو کچھ وہ کام کرتا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا. وہ بیمار آدمی کا مرنے سے نا امید تھا, اس سے بھی ہو سکتا ہے عقل بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس لیے سارے کے سارے اس کے خرید و فروخت جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے. جو حکومت کے قانون ہے اس کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. عالمت حکومت کے قوانین کی بھی شکلیں ایسی ہیں کہ اس کو نہیں مانا جاتا ہے, بعض حالتوں میں مانا جاتا ہے. لیکن خیر ہمارے موجودہ فقہا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریض بیماری کی حالت جو کام کرے گا وہ سب صحیح ہے, چاہے اس سے جو اس کے جائز والد ہے اس کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو. چنانچہ مریض اپنی بیماری کی حالت میں جو تحفہ دے گا اسے بالکل صحیح مانا جائے, چاہے اپنی پوری جائیداد کو اس میں دے دے تب بھی یہ بالکل صحیح ہے. اب بظاہر آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ بھی نہ رہا ہوگا, لیکن یہ بہت ہی مارکت الارا مسئلہ ہے, اس لیے میں نے اس جملے میں اس کو بتا دیا. تفصیل میں جانا بیکار ہے کیونکہ مسئلہ عام طور پر دیش میں ہوتا ہے. اچھا, اب تحفے کی شرائط میں دو اور اہم فرقیں اور ایک شرط ہے ایجاب و قبول, دینے والا دے یہ تحفہ, لینے والا اسے دے, دینے والا اپنی رضامندی سے دے, لینے والا اپنی رضامندی سے لے. ایجاب و قبول جس طرح نکاح ہے, نکاح میں اگر سب یہی چیز ہے اندر اس طرح باتیں لڑکا راضی ہے لڑکی راضی ہے پھر بھی نکاح نہیں ہوتا, ضروری ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ کہے کہ میں تمہیں اپنے آپ کو نکاح میں دیتی ہوں, لڑکا کہے کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں. تحفے میں بھی ضروری ہے, یہاں سے دیا جائے سامنے سے دیا جائے. البتہ فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص جملہ نہیں, کوئی خاص زبان نہیں, کسی بھی زبان میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آدمیوں سے تحفہ دے رہا ہے, سامنے والا کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ لے رہا ہے, تو یہ کافی ہے اور معاملہ صحیح ہو جائے. اب اس کے اندر ایک اہم چرتا بھی وہ یہ ہے کہ تحفہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ لینے والے کو قبضہ نہ دے دیا جائے, جب تک وہ لینے والے کو قبضہ نہ دے دیا جائے. یعنی فقط آپ نے کسی سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے میرے گھر میں رکھا ہوا ہے, یہ تحفہ نہیں, شریعت سے صحیح تحفہ نہیں سمجھتی. تحفے کا مقصد یہ ہے جب تک یہ قبضہ نہ دیا جائے, لینے والا قبضہ لے لے, جب اس کے ہاتھ میں آ جائے گی تب کہا جائے گا کہ یہ تحفہ ہے. قبضے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی چیز ہے جسے اپنی جگہ سے حرکت دینا آسان ہے تو وہ چیز لینے والے کے ہاتھ میں دے دیں, یہ کتاب ہے, یہ کھلونا ہے, یہ پیسے ہیں, یہ کپڑا ہے, یہ گاڑی ہے, اس کے ہاتھ میں دے دیں. اور ایک ایسی چیز ہے جو غیر منقول اپنی جگہ سے دے نہیں سکتی, جیسے مکان, اس کا تحفہ کیا ہے کہ تحفہ دینے والا اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لے اور اس کی جاتی تحفہ لینے والے کے ہاتھ میں دے دے, اسے شریعت میں قبضہ کہتے ہیں. تو کہ جب تک کہ لینے والا اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا تحفہ مکمل نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ چیز پہلے سے لینے والے کے پاس رکھی, یہ کتاب بھی پڑھنے کو دی تھی آپ نے ایک دوست کو, مجھے بہت پسند آ گئی, آپ کو پتا چلا, آپ نے کہا چلو میں یہ تمہیں بخشتا ہوں, یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. اب ضرورت نہیں کہ وہ کتاب لا کر آپ کے ہاتھ میں دے اور پھر آپ اسے بطور تحفہ دوبارہ دیں, نہیں, اگر اس کے ہاتھ میں پہلے سے اور آپ نے نیت کر لی تو یہی تحفہ مکمل ہوگا. اب اس مسئلے کا فائدہ کیا, ہمارے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قبضے قبضے کا مسئلہ فائدہ کیا ہے. تحفہ دینے والے نے کہا تمہارا تحفہ ہے میں نے رکھا ہوا ہے, یا میں گیا تھا بابر کی حج پر زیارت پر باہر گیا تھا, تمہارے لیے کپڑا لے کے آیا ہوں, تحفے کے طور پر میرے گھر میں رکھا ہوا ہے. اب یہ تحفہ مکمل نہیں جب تک کہ آپ اس کو اس کے حوالے نہیں کریں. اس کا فائدہ کب معلوم ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ معلوم ہوتا ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو. آپ نے کہا ایک آدمی سے وعدہ کیا کہ تمہارا تحفہ میرے پاس رکھا, پھر جسے آپ نے سونپا دیا وہ مر گئے. اب اس کے وارث آ کر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمارے باپ کو, کیونکہ سونپے کا مقصد کیا ہے کسی کو مالک بنا دینا, جب اس کا مالک میں نہیں اب اس کے مالک تو. اب وہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہمارے باپ سے وعدہ کیا تھا سونپا دینے کا اور رکھا ہوگا لازی وسیع. نہیں, جب تک کہ اس کے ہاتھ میں توحفہ نہیں پہنچا اس وقت تک شرن توحفہ مکمل نہیں ہوا اور اس کے بارے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. یعنی ہم توحفہ لے کے آئے تھے کسی کو دینے کے, اس سے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد ہمارا ہی انتقال ہو گیا توحفہ دینے والے. اب وہ توحفہ لینے والا آئے اس کے بیٹوں کے پاس, کہ تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, وہ میرے لیے توحفہ لے کے آیا یا میری ضرورت کی چیز لے کے آیا ہے, میں نے اس سے منگوائی بطور توحفہ, لاؤ مجھے دے دے. اب وارثوں کی مرضی, دے یا نہ دے, ان کے لیے دینا نہ واجب ہے نہ سنت. اس لیے کہ توحفہ مکمل ہی نہیں ہوا. توحفہ مکمل ہوتا کہ جب یہ چیز سامنے والے کے ہاتھ میں چلی جائے, جب تک کہ اس کے ہاتھ میں نہیں جائے گی یہ توحفہ مکمل نہیں ہوا. اب توحفے کے بارے میں دو تین بہت اہم مسئلے ہیں آپ کے لیے. ایک بات میں یہ بتا دوں, جیسا میں نے شروع میں کہا کہ بعض اوقات توحفے کے ساتھ کوئی کنڈیشن بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ میں توحفہ دے رہا ہوں اس شرط کے اوپر, اسے کہتے ہیں توحفہ مشروطہ. اور اگر دینے والا دے تو اس کے بعد اس کے لیے واجب ہو گیا کہ جو آپ نے شرط لگائی تھی اسے پورا کریں. اب واجب ہو جاتا اپنا آپ نے ایک توحفہ دیا, شرط یہ لگائی کہ میں کس شرط پر تمہیں توحفہ دے رہا ہوں کہ تم اس کے بدلے میں اپنا مکان میرے ہاتھ دینا, یا اس کے بدلے میں تم یہ مکان مجھے کو کرایہ پر دینا, یا اس کے بدلے میں مطلب تم اپنی لڑکی کی شادی مختلف کرنا. اگر اپنی لڑکی کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لڑکی راضی نہ ہو نہیں سکتا, لیکن بتا رہے ہیں میں یہ توحفہ دے رہا ہوں اس شرط پر کہ تم فرض کیجیے میرے بیٹے کو اپنے یہاں ملازم رکھنا. کوئی بھی شرط, اب جب تک کہ آپ توحفہ نہ لیں آپ کی مرضی, آپ کسی کو بھی مکان کرائے پر دے سکتے, کسی کے ہاتھ اپنی گاڑی بیچ سکتے. لیکن اگر آپ نے اس کو توحفہ لے لیا کہ ہاں لاؤ میں مانوں گا توحفہ لے لیا, توحفہ لے لیا آپ نے, اب خود بہت واجب ہو گئے, شرن واجب ہو گیا کہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس وعدے کو آپ پورا کریں, اسے کہتے ہیں توحفہ مشروطہ. ابھی توحفے کے سلسلے میں جو بہت ہی اہم مسئلے ہیں جن کا بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی کو توحفہ دینے کے بعد توحفہ اس سے واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے. توحفہ دینے کے بعد کسی سے توحفہ واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. توحفے کا مقصد ہے کسی کو مالک بنانا, آپ نے مالک بنا کے کتاب لینے کسی کو پر دیا. اب آپ کسی وجہ سے واپس دینا چاہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. جیسا کہ میں نے کہا یہ مسئلہ کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے. اس طرح پیش آیا, شوہر نے اپنی بیوی سے بہت سی چیزیں بنا بنا کے دی, زیور ہے لباس طلاق ہو گیا, آپ نے جو کچھ پہلے دیا ہے مجھے واپس کرو. یہ سب توحفہ ہے, بتا رہے توحفہ, یعنی توحفے کا مقصد یہ کہ اس کا حق نہیں تھا, آپ نے خوشی اپنی خوشی سے یہ چیز بنا کے دے دی گئی تمہاری چیز, کیا اب اس کو واپس لے سکتا ہے یا واپس نہیں لے سکتا. انہوں نے شوہر اور بیوی کی بات کہی, لیکن یہ مسئلہ جب پھیلے گا تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہوا, باپ نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے, جو کچھ میں نے دیا اس کو مجھے واپس کرو. یہی کہ جہیز کے مسئلے میں بہت اختلاف ہو جاتا ہے. جہیز جو باپ اپنی بیٹی کو بخشتا ہے, بخشش کے طور پہ دیتا ہے, کیا وہ لے سکتا ہے اسے نہیں لے سکتا. دو دوستوں میں جھگڑا ہو گیا, باقی جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے مجھے واپس کرو. تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے, اس میں اسی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ چار صورتوں جو توحفہ آپ دے دیں اسے واپس لینے کا آپ کو حق کیا ضرورت ہوگی. نمبر ایک یہ کہ جسے آپ نے توحفہ دیا اس سے وہ توحفہ ختم ہو گئے, ضائع ہو گئے. آپ نے کسی کو 500 روپے دیے تھے, اس نے خرچ کر دیا, اسے تو اس وقت پتا نہیں تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, واپس لینا چاہتے ہیں, خرچ کر دیے. اب آپ مانگے اس کے لیے دینا واجب نہیں, حتیٰ یہ کہ اس کے پاس اگر اپنے 500 پڑے تو اس نے کبھی دینا اس کے لیے واجب نہیں. نمبر دو یہ کہ اگر توحفہ کنڈیشنل, آپ نے کہا تھا میں اس جگہ پر دیتا ہوں تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, مثلا مکان دینا پڑے گا, اور اس نے مکان دے دیا, اب اگر آپ کہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا مکان, میں خالی کر کے جا رہا ہوں, میرا توحفہ واپس کرو, یہ بھی جائز نہیں. جب بدلہ آپ لے چکے ہیں تو چاہے آپ واپس بھی کریں اپنا بدلہ, توحفہ آپ کو واپس نہیں کر سکتا. نمبر تین, اگر جس کو آپ نے توحفہ دیا اس نے اس چیز کو استعمال کر دیا اور ایسا استعمال کیا کہ اس چیز کی شکل بدل دی, تب بھی اب وہ توحفہ واپس کرنا اس کے لیے واجب نہیں. اب تک یہ کہ اگر آپ کہیں کہ اسی بدلی ہوئی شکل میں مجھے دے مجھے قبول, تب بھی واجب نہیں ہے اس کے لیے واپس کرنا. کپڑا دیا تھا اس نے, کپڑے سے 20 دیا تھا, اس نے اس سے سوٹ بنوا لیا یا قمیض بنوا لیا. اب آپ کہیں گے مجھے یہی قمیض چاہیے واپس کرو, لیکن اب اس کے لیے واپس کرنا واجب نہیں, قمیض بھی نہیں بنوا لی, حالی کاٹ کے رکھتا ہے کپڑا, جس حالت میں آپ نے دیا وہ حالت بدل گئی, یہ واپس کرنا اس کے لیے واجب نہیں. کاٹا بھی نہیں, خالی رنگ کروا لیا, سفید کپڑا تھا بس یہ نیلا کروا لیا یا سب رنگ کروا لیا. اب آپ کہیں گے مجھے اسی حالت میں چاہیے, تب بھی اس کے لیے دینا ضروری نہیں. اگر حالت بدل گئی ہے تو دینا ضروری نہیں, اور اگر حالت نہیں بدلی تو اس صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم مانگیے تو آپ اس کو دیں. اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف آتا ہے کوئی اور کو نہیں ہے ایک مقام پر, وہ یہ ہے کہ بس چیزیں یہ مثال فقط جانور کے لیے دی ہے انہوں نے, ایک جانور ہے وہ تحفے میں دیا, گاؤں میں یہ بہت معمول ہے, بکری کا بچہ تحفے میں, یہ میرا تحفہ ہے, چھ مہینے اس کے رہا بڑا ہو گیا, گوشت زیادہ آ گیا, لمبائی چوڑائی اس کی بڑھ گئی, تو اب اس صورت میں آتا ہے کوئی کہتے کہ یہ جو زیادتی جو خود بخود اس کے اندر ہوئی اس کی وجہ سے اس کو نہیں کہا جائے گا کہ پرانی چیز بدل گئی, یہ اگر تحفہ واپس مانگے تو دینا باقی. اپنا تو میں نے کہتے ہیں کہ حتیٰ اس صورت میں یہ جانور چھوٹے سے بڑا ہو گیا, تھوڑا سا گوشت بڑھ گیا, لمبائی چوڑائی بڑھ گئی, اس صورت میں بھی واپس کرنا ضروری نہیں. بلاتا ہے کہ چار مقامات پر تحفہ واپس کرنا واجب نہیں ہے جس نے تحفہ لیا. نمبر ایک, وہ چیز کے بعد ختم ہو گئی. نمبر دو, پہلے سے کنڈیشن ہوئی تھی, ایک بدلا اس نے دے دیا, اب چاہے لینے والا کہے کہ تم اپنی چیز واپس لے لو اور میری چیز مجھے دے دو, تب بھی نہیں. نمبر تین, چیز جس حالت میں کی گئی اس میں تبدیلی آ گئی. اور نمبر کیا, پونی رشتے داروں کو جو تحفہ دیا جائے, پونے رشتے داروں جنہیں کہا جاتا ہے رحم, جو صلہ رحم صلہ رحم آپ سنتے ہیں, وہ انسان کے قریبی رشتے دار, پونے رشتے دار یعنی جو میراث پاتے ہیں کسی آدمی, ان کو اگر آپ کوئی تحفہ دیں تو ان سے واپس نہیں لے سکتے, چاہے کسی حالت میں پڑا ہو اس نے استعمال تک نہیں کیا. رشتے داروں کو, قریبی رشتے داروں کو, پونے رشتے داروں کو تحفہ دے کر واپس لینا جائز نہیں. اب اس میں بہت ایک مسئلہ آتا ہے, مسئلہ تو بہت آتا ہے, بہت ایک مسئلہ آتا ہے کہ بیوی اور شوہر کو کیا سمجھا جائے. تو بیوی اور شوہر کو فطری اعتبار سے اجنبی سمجھا گیا ہے, یعنی اگر ایک آدمی اپنے باپ کو یا ماں کو یا بھائی کو یا چچا کو یا خالہ کو ایک تحفہ دے, چاہے کسی حالت میں پڑا ہو واپس نہیں لے سکتا, لیکن بیوی کو دے تو بیوی اجنبی کے مقام پر ہے, اور اجنبی کے بارے میں یہ حکم کہ اجنبی کو اگر آپ تحفہ دیں اور کسی حالت میں پڑا ہے تو واپس لینے کا بالکل حق ہے آپ کو, اور آپ واپس لے سکتے ہیں. اجنبی سے مراد جو رشتے دار نہ ہو, مثلا دوست بھی, قریبی دوست بھی, اسے بھی دے کر واپس لینا بالکل جائز, اور اس کے لیے واپس کرنا واجب ہے اگر آپ مانگیں. تو بیوی کو یہی قرار دیا گیا کہ بیوی کو زیور بنا کر دیے, واپس مانگے اس کے لیے اس کو واپس کرنا واجب. اسی طرح شوہر کا مثلا, بیوی پر سیریس سے شوہر کو کوئی تحفہ دیتی اور بعد میں واپس لینا چاہتی تو اسے اور اختیار, کھانا اور چچا اور پھوپا اور پھوپھی اور مانیے دور دراز سے رشتے دار ہو جاتے ہیں, شریعت میں یہ قریبی مانے گئے ہیں, شوہر اور بیوی کو اجنبی سمجھا گیا ہے, یہ ایک دوسرے کو تحفہ دیں جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں, ورنہ باقی رشتے داروں کو دے کر واپس لینا جائز نہیں. بس اب اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ, یہ اگر جگہ میں ایک مستحب بھی ہے کہ رشتے داروں کو تحفہ دینا انتہائی مستحب, انتہائی تاکید, اور بقول اس سے کہ جو صلہ رحم کی اتنی تاکید آپ نے سنی اس میں تحفہ دینا بھی شامل ہے, اصل چیز اس میں تحفہ دینا بھی بے اشتہا تاکید ہے رشتے داروں کو تحفہ دینے. البتہ ایک چیز کے بارے میں فقہا نے خاص طور پر تذکرہ کیا, وہ یہ کہ ایک آدمی کے لیے یہ چیز مکروہ کہ اپنی اولاد کو تحفہ دینے میں فرق ڈالے, چار بیٹے ہیں یا دو لڑکے ہیں تین لڑکیاں, تحفہ دینے میں فرق ڈالے, ایک کو زیادہ دے ایک کو کم دے, ایک کو اچھا دے ایک کو برا دے. اولاد میں بعض علماء اس کو حرام سمجھتے ہیں, موجودہ فقہا اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے کہ اپنی اولاد میں تحفہ دینے میں فرق دیا جائے. اور اگر یہ احتمال ہے کہ اگر ہم نے مکروہ کام کر دیا, ٹھیک ہے مکروہ تھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جائز تو ہے, ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم دیا, اگر یہ احتمال ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے درمیان فساد ہو سکتا ہے, ایک دوسرے سے حسد ہو سکتا ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو سکتی ہے, تو یہ کام کرنا بالکل حرام. پھر فرق ڈالنا اولاد میں ماں باپ کے لیے حرام, نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو اس سے زیادہ محبت ہے اس سے کم محبت ہے, یہ حرام ہو جائے گا اگر اس کی وجہ سے اولاد کے بیچ میں کوئی فرق پڑتا ہے. یہ عمومی مسئلہ. اب اس میں ایک شرط اور نکالی ہے, وہ یہ کہ اگر اولاد میں فساد کا امکان نہیں,
تو اس صورت میں مکروہ تھا فرض ڈالنا. لیکن اگر کسی اولاد میں کوئی ایسی خصوصیت جو دینی اعتبار سے بہتر ہے اور دوسری میں نہیں, تو اس صورت میں پھر یہ بہتر ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے. چار لڑکے ہیں, بس جی ایک لڑکا جو ہے نماز پڑھتا ہے, دین نہیں پڑھتا. اب اس کو آپ کہیں کہ دینی اعتبار سے اس میں خصوصیت ہے, اس کو زیادہ بہتر چیز سے یہ بالکل جائے. لیکن ایک ہی شرط کے ساتھ, آپس میں فساد اور جھگڑے اور حسد کا امکان نہ ہو. وہاں بھی اگر پتا کہ میں نے اس کو زیادہ دیا, دوسرے جلیں گے, فساد ہوگا, نفرت پیدا ہوگی, تو اس صورت میں بھی دینا حرام. پورے مسئلے کا خلاصہ, جب اولاد میں فساد اور نفرت ہونے کا امکان ہو تو ان میں فرق ڈالنا حرام. فساد اور نفرت ہونے کا کوئی امکان نہ ہو, بتائے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور دینی اعتبار سے سب برابر ہے, تو اس وقت فرق ڈالنا مکروہ. اور اگر دینی اعتبار سے کوئی بہتر ہے, کوئی بدتر ہے, تو اس وقت فرق ڈالنا بہتر ہے. جو اچھا لڑکا ہے اس کو زیادہ دیں, جو برا لڑکا ہے اسے کم دیں, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن وہی شرط کے فساد کا امکان نہ ہو. اب بالکل اس سلسلے کا, نوکری کے سلسلے کا آخری مسئلہ, کہ آخر کے دو تین مسئلے بہت آئے ہیں ہمارے معاشرے میں, بہت زیادہ پیش آتے ہیں. آخر کے دو مسئلے وہ یہ ہے, جبھی آپ نے سنا تحفہ دینے والا بالغ ہو, دینے والا بالغ. البتہ اگر کوئی شخص کسی نابالغ کو تحفہ دینا چاہے تو اس کی جانب سے اس کا سربراہ اسے وصول کر سکتا, یعنی باپ یا دادا. اب ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے نابالغ کو تحفہ دینے, ہمارے کو تحفہ دینے کا جو رواج ہے, سالگرہ میں, قتلے میں, عقیدے میں, پیدائش کے موقع پر, امتحان پاس کیا, یا کوئی بھی ایسا موقع کہ نابالغ کو تحفہ دیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم؟ اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ چیز ایسی جس کا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بچے ہی کے لیے دی گئی, مثلا ایک کھلونا لا کر دیا, جھجنا لا کر دیا, گڑیا لا کر دی, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ فقط بچے کے لیے, یہ چھ مہینے کا بچہ ہے اس کے لیے کپڑا لا کر دیا. اگر یہ معلوم ہے کہ یہ فقط بچے ہی کے لیے ہے, اس کی شکل و صورت سے اندازہ ہو گیا, تو اب اس کے والدین کو اختیار نہیں کہ اس چیز کو کہیں اور استعمال کرے, اب اسی بچے کے لیے استعمال کرنا پڑے. یہ بھی نہیں کر سکتے جب اس کو رضیہ اٹھا دے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور بچے کو دیں گے, یا کہیں اور تحفہ دینا ہے, جب کسی اور کی سالگرہ ہے, یہ آیا ہے سر وہاں جا کر دے دیں, یہ جائے گی. اگر اندازہ کہ یہ دیا گیا ہے فقط بچے کے, اور اگر یہ اندازہ ہے کہ یہ دیا گیا ہے والدین کے نام بچے کا, جیسے بہت سے گھرانوں میں رواج کیونکہ اس نے ہمارے بچے کی سالگرہ پر دیا تھا, بدلہ اتارنا ہے اس کو جا کے دینا, بچے کو نہیں دینا, نہ بچے سے کوئی تعلق ہے نہ بچے کو دینا, فقط یہ ادلا بدلی چل رہی ہے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے اندازے کہ یہ جو دیا جا رہا ہے بچے کے نام پر ہے مگر دیا جا رہا ہے والدین کو, جب میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, اگر کس طرح کی مثال صحیح نہ ہو, کہ 50 روپے لفافے میں رکھ کے دیں گے, اب یہ معلوم کہ یہ بچے کو نہیں دیے گئے, کیونکہ جب 50 روپے دے رہا تھا وہ آدمی, تو اس نے کہا یہ آیا تھا میرے گھر میں, اس نے میرے بچے کو 50 دیے تھے, میں بھی اس کے بچے کو 50 دوں گا. یہ ادلا بدلا ہمارے معاشرے میں چلتا ہے, یہ شرط بالکل صحیح. اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ اس کے والدین کو دیا جا رہا ہے, نام بچے کا ہے, تو اس صورت میں والدین اس کے مالک ہے, اس طرح چاہے پڑ. اور اگر اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس کے لیے, والدین کے لیے یا بچے کے لیے, تو احتیاط کے واجب یہی ہے کہ اس چیز کو بچے ہی پر استعمال کیا جائے. مثلا پیسے کی مثال اس میں صحیح ہو, 50 روپے لا کر دیے, اب پتا نہیں بچے کے لیے دیا یا والدین کے, تو اب والدین کے لیے واجب ہے کہ جس کو بچے ہی کے لیے خرچ کریں اسی کی کوئی چیز سلوا لیں, اسی کو کوئی چیز لا کر دیں. تو خلاصہ یہ کہ اگر جو تحفے ہمارے یہاں نابالغ بچوں کو دیے جاتے ہیں, اس میں دیکھا جائے گا تحفے, اگر وہ بچے ہی کے لیے مناسب ہے تو یہ اس کا ہے, والدین بھی استعمال نہیں کرتے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ والدین ہی کو دیا گیا ہے, نام بچے کا دیا گیا ہے, تو والدین اس کے مالک کے یہاں استعمال کریں. اور اگر پتا نہ چل رہا ہو تو پھر اس طرح استعمال کریں کہ والدین اس کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کے بعد بچے ہی کے کسی کام سے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ یہ کوفے کے مسائل ختم ہوئے. اب اس سے پہلے کہ کسی کو خود شروع ہے, مطلب ضرور محمد علیہ گزشتہ دو ہفتوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کاغیر منوانے کے مسئلے پر, اور جیسا کہ میں نے اس سے قبل بیان کیا تھا کہ مسئلہ کیونکہ اس انداز سے ہمارے معاشرے میں نہیں, جس انداز سے دوسرے گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, مثلاً غیبت ہے, غصہ ہے, غرور ہے کہ جن کے گناہ کو ایک آدمی سمجھتا یہ غلط لیکن اہمیت نہیں سمجھتا, اس لیے جب ان پر جو شروع ہوئی تو ہمارا طریقہ کچھ اور. داڑھی کا مطلب وہ ہے کہ جس پر دلائل کے ڈھیر اکٹھا کیے جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ داڑھی کا منوانا حرام نہیں ہے, بلکہ قرآن اور حدیث میں جو کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہنے والے کے اموال, اس لیے ہماری مرضی ہے چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں. میں نے اس سلسلے میں اب تک جو گفتگو کی ہے اس میں داڑھی کی شرعی تعریف آپ کو بتا دی, کتنا کتنے داڑھی کہتی. اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اگر بعض فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ بعض حالتوں میں داڑھی منوانا چاہے تو اس کی کیا دلیل ہے اور یہ کہ اس کا کون سا مقام. گزشتہ تقریر میں یہ گفتگو ہوئی, یہ کیوں کہا گیا کہ داڑھی کا رکھنا واجب اور منوانا حرام ہے, یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ داڑھی کا رکھنا واجب. اور میں نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی سکھی تھی تاریخ عرب کی روشنی میں, اور ساتھ ساتھ اپنی حد تک اس مسئلے کو میں نے حل کرنے کی کوشش کی. خود یہ سوال کرنا کتنا احمقانہ کہ قرآن میں لکھا ہوا نمازوں کے کہاں داڑھی کا حکم, اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں, اس کی جو خرابیاں ہو سکتی, اس سے خود ہمارا عقیدہ امامت کی حد تک متاثر ہو سکتا, یہ ساری گفتگو ہو سکی. اور دو دلیلیں بھی میں نے بیان کی تھی داڑھی کے بارے میں, اجماع مسلمین اور سیرت مسلمین, مسلمانوں کی سیرت مسلمانوں کی اجماع, یہ کیا چیز ہے اس کی گفتگو ہو سکی. اب اس کے بعد آئیے سرسری طور پر قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ داڑھی کا تذکرہ ہوا اور داڑھی کا حکم آیا. یہ متفرق روایتیں ہیں, متفرق آیتیں ہیں, متفرق واقعات.
مختصر اور بہم کو شروع کرتا قرآن کا اصل مقصد ایک انسان کے ذہن کو بنانا, ایک انسان کو آمادہ کرنا خدا اور رسول کا ہر حکم ماننے کا. چنانچہ قرآن عقائد کو زیادہ کو شروع کرتا ہے جو انسانی ذہن کو تیار کرتی ہے رسول و آل رسول کی بات سننے کے لیے, اور عمل کی باتیں قرآن کو کرتا. اگر عمل کی باتیں نہیں تو عام طور پر اس کے انداز جو رسول کا ہر حکم مانے خدا کا ہر حکم تسلیم کرو، یہ ہلکے ہلکے اشارہ دیتے ہوئے قرآن آگے بڑھ جاتا ہے. اگر آپ سرجے کے وہ گناہ دیکھیں تو جن کو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ گناہ، تو اس کے باوجود ان میں سے بہت کم ایسے جو آپ کو قرآن کے اندر صاف صاف لکھتے ہوئے نظر آ جائے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت بڑا طبقہ ایسا جو فقط اتنی شراب کو ظاہر سمجھتا ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ الخمر حرام شراب حرام، شراب کی مذمت کی، شراب کی برائی بتائی، شراب کا جگہ بتایا، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ مجھے عرب ممالک سے پایا جانے والا گروپ جو عربی زبان جانے کی بنا پر تو دعویٰ کرتا ہے کہ جیسے تو ہم خود قرآن سے سمجھنے تو شراب جیسا حرام، جس پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق فقط اس لیے اسے حرام نہیں سمجھا جا رہا تو زمین کی رہی جاتی یہ ایک مرادوں کے قرآن سے کہاں موجود ہے کہ الحمد حرام. میں نے پچھلی تفریح میں عرض کیا قرآن اشارے دیتا اور حکم دیتا ہے کہ جا کر ان اشاروں کو رسول کی مدد سے سمجھو. قرآن کہیں نہیں کہے گا کہ لائق علی کرنے کو، قرآن کہے گا بل دے ماں ان ضلع علیہ جو ہم نے نازل کیا وہ پہنچا دو. اب کیا ہے ماں ان ضلع علیہ؟ اسے رسول بتائیں گے کہ ماں ان ضلع علیہ سے یہ مراد. قرآن کبھی نہیں کہے گا تو ہم کل تو مولا کا اعلان دین کو مکمل بیان کر رہا، وہ صرف اتنا کہے گا الیوم اکمل تو رقم دین ہے، آج دین مکمل کیا. کون سا دن؟ اس وجہ سے دین مکمل ہوا جا کے رسول سے پوچھو. قرآن کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ علی تمہارے ولی، فقط کہے گا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون، تمہارا ولی وہی ہے جو حالت مسلم میں زکات دے گا. یہ کون ہے؟ جدا کے رسول سے پوچھنا پڑے گا. غرض یہ کہ پورے قرآن کو دیکھ جانا ہے، اکثر یہ کہ جہاں پر آئے تقدیر کی گفتگو بھی ہوگی، جہاں پر آئے مبدت کی گفتگو بھی ہوگی تو قرآن بجائے اس کے بھی کہہ دے گا کہ کل نہ اسلکم علیہ اجر ان کا مبد جتا علی و فاطمہ بل حسن بل حسین، پھر کہے گا مبد جسل قربا. اب یہ قربا کون ہے؟ ایجا کے رسول کو دریافت کرو. قرآن جب بھی تقدیر کی بات کرے گا تو پھر کتنا کہے گا کہ خدا کا ارادہ ہے ہے تم سے رقت دور کرے، لیکن نام قرآن نہیں لے گا، یہ اشارہ دے گا اور جا کر کہے گا جاؤ جا کے رسول سے دریافت کرو. وہ قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کا یہ طریقہ ہے وہ شروع کرنے کا، اور جو قرآن کے طریقے کو جانتا اور سمجھتا اسی کا عقیدہ صحیح ہوگا، اسی کا عمل صحیح ہوگا. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ ہر چیز ہمیں لکھی ہوئی قرآن میں لکھا دی جائے تو اس طرح سے یہ نکلے گا کہ فقط داڑھی کی بات نہیں ہوگی بلکہ بات آگے بڑھتے بڑھتے مثالوں کو امامت و توحید کے عقیدے پر پہنچ جائے گی. مثالیں دینے کی نہ ضرورت ہے نہ فرصت. میں فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اشاروں جب زبان رسول سے ہم سن لیں یا زبان ائمہ سے ہم سن لیں تو کی یا شروع کی یا عمل کی کی جاتی تو اس میں ہمیں عام مسلمانوں سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ ان سے بات کرنا ہے کہ امام معصوم کو امام معصوم مانتے ہیں. تو اگر قرآن کی کسی گفتگو کی تصدیق امام معصوم اپنے انداز میں کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ زیادہ قابل قبول اس آدمی کے مقابلے میں جو عربی کی مسئلے بول کر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کر رہا اور نعرہ لگا رہا. میں نے کئی مرتبہ اس کی مثالیں دی کہ سب سے بڑے ٹھوکر وہی لوگ پاتے ہیں، سب سے بڑی غلطی وہی لوگ کرتے ہیں جو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ترجمہ دیکھ لیا یا یہ کہ اگر ہم نے فقط قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری میں تصریح دے دی تو ہم سمجھ لیں گے کہ آیت قرآن میں کیا لکھا. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا پر بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مستحق، بڑے سے بڑا فقیر قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں کر ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے جب جب قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہمیشہ اس کی خرابیاں سامنے آئیں. اس لیے جیسا میں نے عربی زبان کے بارے میں اکثر و بستر کہا کہ یہ دنیا کی ایک عجیب و غریب زبان ہے جس کے اندر ہمیں ایک طرف کی شدت نظر آتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے ایک لفظ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ستر ستر معنی ہوتے ہیں، اور تبھی ہمارے سامنے یہ شدت نظر آتی کہ ایک معنی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور ستر ستر لفظ ہوتے ہیں. بلکہ یہ تو میں نے کم بتایا شراب فقط شراب، شراب کے اس میں نہیں فقط شراب، اس کے 200 نام ہے عربی زبان میں. تلوار اور فقط تلوار، اس کے 1000 نام ہے کلام عرب. ایک ہی چیز ہے کتنے نام، اس سے بڑی پریشانی یہ ایک لفظ ہے معنی ایک امتحان. مثلا عربی زبان کے مشہور لفظ عین، عین جس کے 70 معنی ہیں کلام عرب میں، 70 معنی ہیں. آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، زمین سے نکلنے والے پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، چیز کو بھی عین کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، جاسوس کو بھی ایسے کہتے ہیں، سونے کو بھی ایسے کہتے ہیں، جانی کو بھی ایسے کہتے ہیں، عزت کو بھی ایسے کہتے ہیں، ستر مانے قرآن میں آ گیا مطلب جس بھی پھر عین پر واجب ہے کہ عین لے کر آؤ، آپ بتائیے کون سا ترجمہ کرنے والا اس کا ترجمہ کر سکتا، ستر میں سے کون سے مانے یہاں پہ آنا چاہیے، ناممکن ہے کوئی اس کا ترجمہ کرے، میں قرآن سے جو مثالے دے دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے، بہت ہی مشہور لفظ ہے قرآن قریب کے اندر استعمال ہوا، بلن تجدو ماہن فتیمموا صعیدا طیبا، اس طرح کھل کے دیکھیے اور آیت کا ترجمہ کر، آیت بہت آسان ہے، ایسا ہے پانی کی ماں، اگر تمہیں پانی نہ ملے اور وضو یا غسل کی حاجت ہو جائے تو بات صحیح پر، بات صحیح پر تیمم کرو، لفظ صحیح سواد ہے یہ سات صحیح ہے، باپ صحیح پر شہید سید کے اوپر تیمم کرو، یہ ہے آیت قرآن، اب بتائیے کہ کون سا عالم اور مستحد اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ شہید کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، مٹی کو شہید کہتے ہیں کہ مٹی جس کا نام ہے شہید، اگر اس معنی کو اختیار کرے ترجمہ ہوگا باپ مٹی پر تیمم کرو، اور شہید کے ایک معنی ہے زمین کے اندر پائے جانے والے تمام اجزاء، جس میں مٹی بھی آ گئی، جس میں ریت بھی آ گئی، جس میں بجری بھی آ گئی، جس میں پتھر بھی آ گیا، جس میں پھیلے بھی آ گئے، ان سب کو صحیح کہتے ہیں، اس صحیح کو بولیے دونوں معنی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اب اگر پہلے معنی کو اختیار کیا جائے گا اس کے معنی کیا ہوں گے، فقط مٹی پر تیمم جائے گا، پتھر پر نہیں، ریت پر نہیں، بجری پر نہیں، پھیلے پر نہیں، اور دوسرے معنی کو لیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تیمم مٹی پر بھی ہے، ریت پر بھی ہے، پتھر پر بھی ہے، آیت آپ کے سامنے لفظ کے دونوں معنی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ بتائیے کون اس کا ترجمہ کرے گا، کوئی پہلے معنی لے گا، کوئی دوسرے معنی لے گا، اور دونوں غلطی پر، اس لیے کہ دونوں معنی قرآن بتا رہا ہے، اس سے پڑھ کر میں مثال دوں آپ کو، یہ عربی زبان ہے، یہ عربی زبان کی خوبی ہے، یہ عربی زبان ایک طرف کے انتہا ایک چیز کے لیے 2000 معنی، دوسری طرف یہ تنگی ایک لفظ کے 70 معنی نکل رہے ہیں، اور کیسے جو صرف متضاد بالکل اپوزٹ معنی ہوتے ہیں، قروحین سلاستوں قروحین، قرآن حکم دیتا کہ عورت کا حصہ یہ ہے کہ 3 قروح سے وہ گزرے، قروح کے معنی کیا ہے، عورت کا اپنی نجاست میں مبتلا ہونا، یہ ہے قروح، دوسرے معنی کیا ہے، عورت کا نجاست سے پاک ہو جانا، نجس ہونا بھی قروح، پاک ہونا بھی قروح، اتنے متضاد معنی، عورت نجس ہوگی تو کہا جائے گا وہ قروح کی حالت میں، عورت پاک ہوگی کہا جائے گا وہ قروح کی حالت میں، قرآن نے کہا 3 قروح گزرے اور عورت کے اوپر واجب ہے، عورت کا حصہ جو ہے وہ مکمل، اب بتائیے کون سے معنی لیے گا، نہ صرف یہ کہ الگ معنی بلکہ اتنے متضاد معنی، نجس بھی قروح اور پاک بھی قروح، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی، اب یہاں پر ایک پھر کے سر یہ نہیں کہیں گے، اب ترجمہ کرنے والا تو کبھی ترجمہ کر نہیں سکتا، لوگ کہیں گے ایک مرتبہ اس کے لیے تو ہمیں حدیث کو دیکھنا پڑے گا، دیکھیں امام نے اس کے کیا معنی لیے، بس یہی تو گاڑی کے مسئلے پر آج تک پکایا جا رہا، یہاں پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں پہ یہ کہا جاتا کہ آپ امام کی جانب جائیں گے، اب اگر قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو کتنی ہی آیتیں ہیں، ایک کو نہیں کتنی ہی آیتیں ایسی جن کی تشریح میں امام نے بتایا کہ یہاں پر اس وقت خدا کی مراد داغی کے منوانے سے ہے، مثلاً اور تفصیل تو بعد میں آئی، مثلاً قرآن کریم جس منزل اور جس مقام پر قوم لوط کا تذکرہ کر رہا اور کہہ رہا کہ فاخذنا ہمارے حکم انہیں عذاب میں پکڑ دیا، وجعلنا عالیہم سافلہم اور ہم نے ان کی سب زمین کو بلند کر دیا اور ان کو الٹا کر دیا، قرآن کریم بتا رہا کہ قوم لوط پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا، یہ کافی سپاہیوں کو بڑھتا معصوم امام سے پوچھا گیا، یہ وہ تفصیل کی روایت جو شیعہ اور سنی دونوں علماء کے پاس ایک ہی انداز میں، اور دونوں نے اس روایت کو امام حسن علیہ السلام سے لیا، اور حسن ابن علی علی نبی، کہ امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جد اپنے نانا پیغمبر اسلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا اثر و ستارے اہلکوں کے آپ قوم لوط ہیں، 10 ایسی باتیں جن کی بنیاد پر خدا نے قوم لوط کو ہلاک کیا، خدا نے ان کی بنیاد پر قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کیا، اثر و ستارے 10 باتیں جن کی بنیاد پر قوم لوط کو عذاب دیا گیا، امام حسن اپنے جد سے اپنے نانا سے روایت نقل کر رہے ہیں، اور روایت اتنی مسترد کہ سنی علماء نے بھی لکھا، سنی علماء نے بھی لکھا، بہت کم ایسی مثالیں آپ کو ملیں کہ دونوں فرقوں کے علماء نے ایک ہی راوی کی روایت لی، لیکن یہاں پہ ہمیں کسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت ملتی کہ اجر و اقدار اہلکوں کے ہم قوم لوط، 10 ایسی چیزیں جن کی بنیاد پر خدا نے قوم لوط کو ہلاک کیا، امام حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے کہا کہ آپ بتائیے وہ کون سی 10 باتیں، تو بس ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا یب تک بھی رجال بعضهم ببعض ورميهم بالحجار ولعبهم بالحمام والضرب بالكفوف وشرب الخمر ولب الحرير. چھ باتیں امام حضرت پہلی بتاتے ہیں اپنے نانا کی زبان. اب اس ساتویں مقام پر آیا اسی تعریف کا تذکرہ. خاص دس باتیں جن سے خدا نے قوم لوط کو ہلاک کیا. یک کفر رجال بعضهم لبعض. پہلی صفت یہ کہ مرد کے اوپر اتفاق کیا کرتے تھے وہ رنگ ہوں گے حجاز. اور دوسری صفت یہ کہ وہ پتھروں کو پھینکا کرتے تھے, وہ پتھر مارا کرتے تھے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قوم لوط کی وہ بدترین عادت جس کو اب ہریش جانتا وہ ان میں آئی اسی وجہ سے تھی, اس دوسرے کام کی وجہ سے. تو انتہائی کنجوس لوگ تھے, اپنے مال کو خرچ کرنے سے گریز کرنے والے لوگ تھے. لیکن اس زمانے کے دستور میں یہ تھا جو آج آپ نے فقہ میں پچھلے ہفتے سنا ہے, حق میں مار رہا کہ جب کوئی قافلہ کسی گاؤں کے قریب سے جاتا تو گاؤں والوں اگر رات ہو رہی ہوتی انہیں مہمان بنا کر ایک رات کے لیے ان کی خاطر مدارات کرنا پڑتی. چنانچہ قوم لوط نے جب یہ دیکھا کہ ان کا گاؤں ایک ایسے مقام پر کہ جہاں سے ہر وقت 24 گھنٹے قافلے گزرا کرتے ہیں اور مہمان بنانے کی وجہ سے وہ ایک امتحان کے اوپر خرچہ آ رہا, اگر یہ ان کی حیثیت کے مطابق تھا مگر کیونکہ کنجوسی زیادہ تھی تو اس کے بعد انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ گزرنے والا قافلہ جب ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتا تھا تو اس پر بمباری کرتے تھے, اس پر پتھر پھینکا کرتے تھے, پتھر مار مار کے اسے بگایا کرتے تھے. روایت کی یہ کہ اس کے باوجود اگر کوئی ان کے گاؤں میں پہنچ جاتا تھا تو اس سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اس پہلے بد کا آغاز کیا کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ پہلے حرام کرنے لگے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی قریب نہ آنے پائے, اور بعد میں اس کے لطف کو حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر اس پر آواز ہو گیا. تو اب ورن جو ہم پہ اجارہ پتھر مار کر اذیت پہنچا کر زخمی کر کے آنے والوں کو بھگانا, یہ سبب ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا. مذہب تو ہم پہ خانا, اور اس کے بعد وہ کبوتر بازی پر جوا لگا کر کبوتر اڑایا کرتے تھے اور اس جوئے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. بس گرب کی دکھوف. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ گانے کے اذہد شاید تھے, موسیقی کے اذہد شاید تھے, جن رات ان کے یہاں آلات موسیقی بجا کرتے تھے جو ان کے اوپر خدا کا عذاب ان کے آنے کا سبب بنی. اور اس کے بعد پیغمبر کی روایت وہ شرب الخمر شراب پینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا, ولطف الحریر اور ان کی چھٹی خصوصیت جو ان کے اوپر عذاب خدا کو لے کے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ ریشم کا لباس پہنا کرتے تھے جو خدا نے مردوں پر ہمیشہ حرام قرار دیا, لیکن وہی گھٹنے خدا کی مخالفت کرتے تھے. وہ حلق یہ اور ان کی ساتویں خصوصیت جسے امام حسن اپنے جد سے بیان کر رہے وہ یہ کہ اپنی داڑھی کو منوایا کرتے تھے, جس کی بنیاد پر عذاب خدا ان کے اوپر نازل ہوا. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ عذاب خدا کبھی کسی فعل مبا سے نہیں آتا ہے, کسی فعل مکرو سے نہیں آتا ہے. عذاب خدا ہمیشہ فعل حرام پر آتا ہے. بلکہ ہمارے بعض کچھ تحریر, میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض کچھ تحریر نے تو یہاں تک کہا کہ عذاب خدا گناہ صغیرہ پر بھی نہیں آتا. عذاب خدا فقط گناہ نے کبیرہ پر آیا. کبیرہ اور کبیرہ کا فرق جو کیا اس نے دلیل یہ بھی کہ وہ گناہ جس پر عذاب نازل ہوا وہ گناہ کبیرہ, اور وہ گناہ جن کی بنیاد پر جن کی قوم پر کبھی عذاب نہیں آیا وہ گناہ صغیرہ. یہ روایت ہمارے سامنے آئی جس کا تعلق ماقبل کے قوم سے ہے. اسی سے متصل ایک وہ روایت ہے کہ جس میں بھی ایسا ہی تذکرہ کیا گیا. اب بابا بالیا کی مشہور و معروف روایت, اب بابا کی روایت, اس روایت کو ہمارے اکثر علماء نے اپنی مختلف کتابوں میں نقل کیا. چنانچہ یہ روایت اصول کافی میں بھی آئی ہے. یہی روایت وسائل شیعہ کے اندر بھی شیخ حر حاملی نے نقل کی. وسائل شیعہ کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا یہ وہ کتاب ہے جو ہماری حدیث کی مستند ترین کتاب مانی گئی, اور بغیر اس کتاب کو پڑھے کسی مستحد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتوا دے, بلکہ پہلے اس کتاب کی حدیث کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد فتوا دیا جاتا ہے. تو میں محمد ابن یعقوب الطولانی نے حصول کافی, شیخ حر حاملی نے کتاب وسائل شیعہ, اس کے علاوہ مرزا حسین نوری نے مقتدرۃ الوسائل, شیخ مفید نے کتاب ارشاد کے اندر, علامہ مجیدی نے کتاب خفیت المتقین کے اندر, اور صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی نے کتاب منتہا الاعمال کے اندر 7 مختلف اور مستند کتابوں میں یہ روایت ایک ہی انداز سے ہمارے سامنے آئی کہ حبابہ یہ کہتی کہ میں ایک دن گزر رہی تھی بازار سے, شریکت الحمید کا بازار تھا, میں نے دیکھا کہ اس بازار سے گزرنے کے دوران امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا, اور ان تمام لوگوں کو وہ اس کوڑے سے مار رہے کہ جو بازار میں بیٹھ کر مچھلیاں فروخت کر رہے ہیں. دو مچھلی جری اور مار ماری جو بغیر سینے کی مچھلی انہیں کوڑے مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے مست شدہ چیز کو اور اے لشکر برباد کو فروخت کرنے والوں بس اتنا سننا تھا. اب بابا نقل کر دی کہ فرات ابن احنف اپنے مقام سے کھڑے ہوئے امیر المومنین کو دیکھا تو بات کی یا امیر المومنین یہ جندے بنی مروان یہ لشکر بنی مروان کون یہ قوم بنی اسرائیل کے مست شدہ لوگ کون. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ قوم تھی یہ ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا جس کی عادت یہ تھی کہ موسوں کو بڑھاتے داڑیوں کو منواتے جس کی بنیاد پر ان پر عذاب خدا نازل ہوا اور خدا نے پوری قوم کو مست کر دیا اور اس حالت سے مچھلی کی حالت میں پیش کیا. ہر اس چیز کا کھانا حرام ہے کہ جسے خدا نے مست دیا. اب ابابا والیہ ان کی روایت جو ہمارے تمام علماء کے درمیان معروف ہے اور انتہائی مستند روایت ہے جس کا آخری جلدی جب آپ سنیں تو راویہ کی اہمیت آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی وقت کی کمی کی وجہ سے آج تو میں نہیں بیان کر سکتا انشاءاللہ آئندہ جمعے کے دن بات مکمل ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہاں امام حسن اپنے جد پیغمبر پر اسلام سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک قوم کے اوپر عذاب آیا اور ایسا سخت عذاب کہ اس قوم کو صفحہ 80 سے ہی اس کو نابود کر دیا گیا فقط اس لیے کہ داڑھی بھنوانے کا گناہ کرتے تھے. ادھر امیر المومنین کے بارے میں بابا کی روایت ہے یہ انتہائی مسترد راویوں میں سے ایک راوی ہے ہمارے یہاں ان کی روایت ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ امیر المومنین ان تمام لوگوں کو سزا دے کر بازار سے اٹھا رہے ہیں جو مچھلی کو فروخت کرتے ہیں اور پھر یہ نقل کیا گیا کہ یہ مچھلی وہ قوم ہے کہ جسے خدا نے مت کیا داڑھی بنوانے کی بنیاد پر. تو یہ دونوں روایت ہیں اور اس کے علاوہ تیسری روایت اور جو انشاءاللہ آئندہ آئے گی یہ دونوں روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی کو بنوانا نہ صرف یہ کہ حرام بلکہ حرام ہونے کے ساتھ گناہان کبیرہ میں نہیں ہے بلکہ گناہان کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا. اتنا بڑا گناہ کہ اس پر خدا پوری قوم کے اوپر عذاب نازل کر رہا یہ اس کھیل کو حرام ثابت کرنے کے لیے کافی. لیکن پھر بھی جن کے لیے کافی نہ ہو ان کے لیے مزید کچھ روایتیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پیش کی جائیں. آج کیونکہ وقت پورا ہو گیا اس لیے کسی بھی گفتگو مناسب آپ جو کہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں جن کا جو سوال ہے وہ سوال بھی کرتے ہیں. سالگرہ ہوتی ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد رشتے دار ملنے آتے ہیں تو وہ ان کو دھوکا دیتے ہیں ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. اسی کے لیے تو میں نے آخری مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ وہ تو بھی کہ اس کو ہاتھ میں دیں گے یا اس کے ہاتھ میں بنا جائیں گے کوئی چیز لیکن اس کا مقصد کیا اگر یہ پتہ چل جائے اس کے لیے ہے تو بتایا کہ یہ والدین کے لیے حرام ہے اس چیز کو کہیں اور استعمال کرنا یا اگر یہ پتہ چل جائے کہ والدین کے لیے ہے فقط اس کو دیا گیا ہے بہانے کے طور پر تو اس صورت میں والدین اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر پتہ نہ چلے تو مرضی ہے اس طرح استعمال کر لیں. لیکن یہ بالکل جائز ہے نام بالکل جائز ہے نابالغ کو اس طرح سے دھوکا دینا کہ اس کا کوئی بزرگ سامنے اس کا سرپرست سامنے اور یہ یقین کہ یہ اس کے ہاتھ سے سرپرست کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا وہ بالکل کافی ہے. مجھے مسئلہ کہ نابالغ کو خود دھوکا نہیں دے سکتے اس کے سرپرست کے ہاتھ میں دے تو سرپرست کے ہاتھ سے مراد ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہے بلکہ اگر نابالغ بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے یہ اس کے ماں یا باپ کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا تو وہ بالکل کافی ہے اور یہ مر بھی جائے گا. ہمارے بچے کا حرام نہیں مگر صحیح نہیں جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ تحفہ میں اس کو دے رہا ہوں پہنچے گا اس کے باپ کے ہاتھ میں. تو جیسے خرید و فروخت کے لیے ہے کہ نابالغ سے کوئی چیز خریدنا بھی صحیح نہیں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میں اس سے خرید رہا ہوں مگر یہ چیز جو ہے یہ پیسے جو ہیں جو میں نے اس کو دیے یہ وہ اپنے باپ کو لے جا کے پہنچائے گا اپنے سر پر. تو صحیح نہیں کا مقصد یہ ہو کہ اگر آپ نے اس کو تحفہ دیا تو حرام کام نہیں دیا لیکن ایک صحیح کام نہیں جب چاہے آپ واپس دے سکتے ہیں اس کے والدین دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہماری تو کلیئر بھی نہیں کر سکتے وہ تحفہ آپ ہی کر رہے ہیں. اگر ایسی حالت میں دیا کہ پتہ نہ چلے کہ باپ کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا ایک تو جیسا کہ انہوں نے مثال بھی پارٹی ہے اس میں جا کے دے رہے ہیں یہ لیکن وہ آپ کے گھر میں آیا آپ نے کوئی تحفہ دے دیا راستے میں کوئی بچہ ملا آپ نے اسے تحفہ دے دیا پتا بھی نہیں گھر میں جائے گا پھینک دے گا کسی اور کو دیکھ لو. ان تمام صورتوں میں حکم یہ کہ یہ جائز آپ کا عمل ہے لیکن یہ تحفہ نہیں بنے گا جب چاہے آپ واپس دے سکتے ہیں جب رشتے دار رہتا ہے تب بھی واپس دے سکتے ہیں اگر وہ ضائع کر دے وہ بھیج دے تو کس صورت کے لیے مسئلہ آتا ہے لیکن یہ بات بہت گندی ہوئی لگی جائے گی تو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا اس پر اتنا کافی کہ حرام نہیں ہے نابالغ کو تحفہ دینا. اور سیدھا سوال یہ تھا کہ ایک اچھا سا جواب چاہیے ہے اس مسئلے کے لیے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ گاڑی کا منوانا حرام ہے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ گاڑی کا رکھنا واجب. میں نے اس کے لیے بہت ہی اچھی گفتگو کی تھی اپنے معیار سے پچھلے جمعے کو کہ شریعت کے احکامات کی دو قسمیں، ایک ہے احکامات انزائی، ایک ہے احکامات جاری. وہ چیز جب شریعت آ کے اس کو بناتی ہے قرار دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ چیز نہیں تھی ہم واجب قرار دے رہے ہیں. جو چیز پہلے سے معاشرے میں چلی آتی ہے شریعت کہتی ہے چیز چلی آ رہی ہے اس کو باقی رکھے، اب اسے ختم کرنا حرام. جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ واجب ہے یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلی آ رہی ہے پہلے سے چیز موجود ہے باقی ہے. اب یہ اب جو کہا جائے کہ اس کو لے لیا موجود ہے، اب یہ کہا جاتا ہے اسے ختم نہ کرو، اسے ختم کرنا حرام. تو داڑھی کا مسئلہ یہی تھا کہ داڑھی معاشرے کے اندر پہلے سے مسلسل رائج ہے اور چلا آ رہا ہے داڑھی کا مسئلہ. میں تو پوری تفصیل اس کی گزشتہ جمعے کو کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ جیسے سن لیا جائے تو اس کا جواب آ جائے گا کہ تحفہ ایک مشروط ہوتا ہے، مشروطہ ہوتا ہے، کنڈیشنل ہوتا ہے کہ یہ تحفہ دے رہا ہوں اس طرح سے تمہیں یہ کرنا ہے. تو اس میں اور اس سے کیا فرق ہو جاتا ہے؟ تو یہ مسئلے میں یہ سوال اچھا ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو بتا دوں یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ کنڈیشنل تحفے میں کیا آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کے بدلے میں یہ کام کرنا ہے، یہ چیز کرنا ہے. جو کچھ وہ کرے گا، جو کچھ وہ آپ کو دے گا، وہ ایسی چیز ہو کہ جو اس کے اختیار میں جو اس کی اپنی چیز ہے. اگر آپ ان سے کوئی ایسی چیز مانتے ہیں کنڈیشنل لگا کر جو اس کی اپنی نہیں، جو اس کے اختیار میں نہیں، تو اس صورت میں کنڈیشن لگانا غلط، اور اگر وہ پورا کرے تو وہ حرام. مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں، یہ کہیں گے کہ میں اس طرح تحفہ دیتا ہوں کہ تم کھلا آدمی کو قتل کر دو، تم کھلا آدمی کا معلوم کیا جاؤ گے، تم کھلا گھر میں چوری کرو گے، یہ کنڈیشن. لیکن یہ کنڈیشن غلط، اس لیے کہ کنڈیشن کا مفہوم یہ تھا کہ آپ اس سے وہ چیز مانگیں جو اس کی اپنی، جو اس کے اپنے اختیار میں، ایک مکان ہے اس کا، ایک گاڑی ہے اس کی، ایک پیسہ ہے اس کا، ایک قرضہ ہے اس کا، وہ آپ مانگ لیں. جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اگر اس کی کنڈیشن لگائیں وہ بالکل غلط. تو رشوت سے یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کہا میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، شرط یہ کہ تمہیں یہ کام کریں، جو کام وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں وہ کام اس کے اختیار میں نہیں، بلکہ وہ فرض کی حکومت کا ملازم ہے، اس کے اختیارات حکومت نے مقرر کیے تم یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. پھر اگر آپ اس کو کوئی تحفہ دے کر کام کروائے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے کرے تو وہ بالکل حرام ہے. مثلاً آپ نے اس کو تحفہ دیا کہ یہ میں تحفہ دے رہا ہوں اس طرح سے تم میرا اتنا ٹیکس معاف کر دینا، اب اس کو اختیار نہیں، حکومت کی جانب سے یہ ہے کہ جس کے اوپر اتنا ٹیکس بنتا ہے تمہارا کام اس سے وصول کرنا، اب یہ شرط آپ لگائیں کہ معاف کر دینا یہ غلط اور یہ رشوت بن گئی. رشوت میں یہ ہے کہ جو آپ اس سے شرط لگا رہے ہیں وہ اس کی اپنی چیز نہیں، آپ اس سے کسی اور کی چیز مانگ رہے ہیں وہ بیچ میں حامی ہوں. اور ایک یہ ہے کہ فرض کیجیے ایک پرائیویٹ ادارہ، ایک آفس کا مالک، اسے فرض ٹینڈر کھلوانا ہے، کوئی کام ٹھیکہ پر دینا ہے، پانچ آدمی سامنے آ رہے ہیں، آپ اسے تحفہ دیں یہ میں تحفہ دیتا ہوں بس شرط یہ کہ یہ کام آپ مجھے دیجیے گا کسی اور کو نہ دیجیے گا، یہ بالکل جائز، رشوت نہیں. جو اس کا مالک ہے اس سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام مجھے کر کے دو تو یہ بالکل جائز ہے، رواج ہے، بلکہ یہ اس وجہ مسلمین میں 1400 سال سے چلا آ رہا. رشوت یہ ہے کہ وہ خود اس چیز کا مالک نہیں، وہ کسی اور کی جانب سے سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اس کو کچھ اختیارات لیے، آپ ان سے مطالبہ کر کے کوئی ایسا کام کرا رہے ہیں جس میں وہ ناجائز کام کرے گا، ہم سے بہتر کام کرے گا، یہ بات ہے رشوتوں کو ہوگی. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ رہی ہے، اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات مرمتن کسی کو دینا پڑتا ہے، وہ مان رہا ہے، اب اس سے منع نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، اس نے پیسے مانگے، بھائی نے، باپ نے، بیٹے نے، گھر والے نے گھر اس کو دی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے تو ٹھیک ہے مرمتن دی، سامنے والے کو اگر معلوم کہ یہ مرمتن مجھے دے رہا ہے تو اس کے لیے وہ لینا جائز نہیں، وہ اس کے لیے حرام. جیسے بولی میں آپ کو یاد ہوگا یہی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں پانی آپ حضور کے لیے گئے، ہم نے کہا استعمال کرو، لیکن آپ کو بعد میں راضی نہیں، منع کرتے کر حضور کی بات ہے، جتنے اپنے کا استعمال کرو دل کی حالت معلوم ہو گئی، حضور آپ کا باقی نہیں ہو گیا، کر نہیں سکتے. جیسی طرح اس کے الٹ تو وہ کہہ رہا ہے نہیں کرو حضور، میں اجازت نہیں لیتی، لیکن آپ کو بتایا کہ راضی ہے، فقط مذاق کر رہا ہے، فقط درد کر رہا، تو آپ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے تم مرد اجازت ہو میں خود ہی کر لیتا ہوں، تو حضور آپ کا صحیح ہے جب اس کے دل کی حالت آپ کو پتا ہو. تحفے میں بھی یہی مسئلہ ہے، دونوں طرح سے وہ تحفہ آپ نے کہا مجھے یہ چیز دے دو، اب آپ کو معلوم ہے کہ دل سے راضی نہیں لیکن اس سے ناضی نہیں کر سکتا، تو آپ وہ دے بھی دے گا تو آپ نہیں دیں گے. کبھی یہ کہ بہت ہی کہنا دوست، بہت ہی قریبی دوست، چاہے شوہر اور بیوی میں اس دن کے بھاگی مذاق ہوتے رہتے ہیں، بہت ہی قریبی دوست، اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں مانگوں گا ضرور دے گا، آپ نے کہا کہ مجھے دے دو تو میں سب کو دے دوں گا تمہیں نہیں دوں گا. اب اس قسم کا جملہ جو ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فقط مذاق کر رہا ہے تو آپ زبردستی اس کے ہاتھ سے بھی لے کے چلے جانا، لیکن یہ مت جو میں لے کے جا رہا ہوں تب بھی یہ تحفہ آپ کے لیے جائے گا. جب دل کا حالت، دل کی حالت کسی کو پتا چل جائے، لیکن اگر اس کو دل کی حالت پتا نہیں دینے والے آپ دل سے ناراض ہیں زبان سے ہاں دے رہے ہیں تو پھر تو تحفہ ہو گیا، اور شرم ساتھ میں آپ دعویٰ بھی کریں تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں کر سکتے، لیکن سامنے والے کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے لینا پڑا. اور تیسری بات یہ کہ تحفہ اگر ہم کسی کو دیں اور نیت سب سے کر لیں تو کیا تحفہ ہوگا؟ نہیں, جو نیت کریں گے وہی چیز بنے گی. تحفے میں اگر آپ نیت تحفے کی کریں, شریعت کے احکامات فقط نیت پر چلتے ہیں. مطلب جو میں نے ابھی کنڈیشنل تحفہ بتایا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ نہ تم اس کے بدلے میں مجھے فرض کیجیے اپنا مکان دو, کسی کو اگر آپ تحفے کا نام دے کر دیں تو تحفہ, کسی کو آپ خرید و فروخت کا نام دے کر دیں کہیں تو یہ خرید و فروخت, یعنی خرید و فروخت مجھے تو یہی ہوتا ہے کہ بارٹر سسٹم, میں تمہیں یہ مال دیتا ہوں اس کے بچے میں تمہیں مجھے مال دوں. تو جیسی آپ نیت کریں گے ویسی وہ چیز بنے گی, اور اس کے جو احکامات ہیں بعد میں وہ سب اس کے اوپر جاری ہو جائیں گے. مثلاً اب میں بس وقت پورا ہو جائے, زیادہ مجھے اس کے بعد مزید میں جانا ہے نماز جمعہ کی, اس کے لیے مثال دے دو تاکہ واضح ہو جائے آپ کے لیے یہ چیز. پوری دنیا کا نظام اس سے چل رہا ہے کہ الفاظ جو آپ ادا کرتے ہیں ایک ہی چیز, ایک لفظ کہہ دیں تو اس کا مسئلہ سجھاؤ, اسی چیز کو دوسرا نام دے دیں مسئلہ سجھاؤ. آپ نے کسی کو تحفہ دیا شرط لگا کر مجھے بدلے میں یہ دو, اگر آپ کہیں کہ میں تمہارے ہاتھ بیچتا ہوں یہ خرید و فروخت, اگر آپ کہیں کہ میں تمہیں ہیبا دیتا ہوں تحفہ دیتا ہوں, یہ جو ہے تحفہ ہو جائے. اب دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. تحفے کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں تحفہ, اس کے بعد اگر رشتے دار نہیں تو اسے واپس دے سکتے ہیں بس کسی بغیر کے ساتھ, یا بس کسی رشتے دار سے واپس نہیں لے سکتے. یہ بھی آپ نے اپنے بیٹے کو یا باپ کو واپس نہیں لے سکتے. خرید و فروخت میں یہ ہے کہ خیار مجلس یا خیار حیوان, اگر آپ نے کسی کے ہاتھ ایک جانور فروخت کی ہو تین دن تک اختیار میں سے آپ واپس کر سکتے, تحفے میں یہ اختیار نہیں ہے. تو اگر آپ نے تحفہ دے کر دیا بیٹے کو جانور ہے یہ بکری کا یا بلی کا بچہ تمہارا, بکری کا بچہ تمہارا, تحفہ دے کر دیا, اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے, جب دو منٹ کے بعد ہی آپ بچتا ہے واپس لینا چاہیں. کہا کہ میں نے تمہارے ہاتھ بیچا تو تین دن تک اختیار ہے اس کو واپس لے لیں. یہی مطلب سب سے میں کہ سستا دے کر دیں تو سب سے ڈاکٹر چلے گا, سب سے ملے کہ آپ بلی کو ملے آپ واپس نہیں لے سکتے. آپ کے تو واپس دے سکتے ہیں اگر چیز موجود ہے, آپ کی نیت اور آپ کے لفظ کے اوپر منحصر ہے. سارا معاملہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی تحفے کے مسائل علماء نے آج کل کے بہت سے حرام مسئلوں کو شرعاً جائز کرنے کی کوشش کی, یہ پورا اس کے اوپر اتحاد چل رہا ہے. مثلاً ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایسا مسئلہ ہے نہیں, 11 روپے کا انعام باؤنڈ حرام ہے یہ کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ نیت ہوا کی کرتے تو یہ جائز ہو جائے. 10 روپے اس کی قیمت ہے, 1 روپیہ میں تمہیں سیوا کرتا ہوں تاکہ تم یہ بانڈ میرے ہاتھ دے دو کسی اور کے ہاتھ میں دے دو, یہ جائز ہو جائے گا. جس قسم کے مسئلوں سے بہت سے حرام جو ہے وہ جائز ہو سکتے, لیکن یہ نہیں کہ معذلہ شریعت میں تبدیلی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر چیز تازے ہے آپ کے الفاظ, اس کی تکری بات میں ہوگی, لیکن اتنا طے کہ بیمہ جو جائز ہے کوئی بھی لے جائے گا. بیمہ کنڈیشنل روپے کے شرط میں آتا ہے کہ میں تمہیں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں, یہ تحفہ مانا گیا ہے, ان کو فروخت نہیں. جس شرط پر اگر فرض کیجیے کہ میں بیچ میں مر گیا تو تم اتنا سارے پیسے مجھے دو. بیمے کو جائز قرار دیا ہے فقط تحفہ سمجھ کے. تو کہہ کے ہبا کے مسائل آج کے اشتہار میں بہت اہم ہو گئے, جہاں بہت سی حرام چیزیں پھیل گئی ہیں جو ہمیشہ سے حرام نہیں ہے, ذرا سا نام بچے تو حلال ہو جائیں گی. زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا, مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس وقت نجر کے مدرسے میں پیدا ہوا ہوں. یہ آپ نے یہاں پر کوئی معمولی مسائل بتا رہا ہوں معذرت, ان شاء اللہ اس کی مزید تجدید میں آئندہ کسی تقریب میں کروں گا جب دوبارہ یہ سلسلہ چلے گا بہت تفصیل کے ساتھ. بینک کے مسئلے, جوئے کے بہت سے مسئلے, مطلب جو آج کل چلا ہے وہ سلسلہ سو روپئے بیچنے والا سب ساتھیوں کے نام اور مندر آدمیوں کے نام, اس میں تو بہت سے مسئلے سیوا کے ذریعے ظاہر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی اشتہار ہو رہا ہے. اس کا بات کی بات ہوگی تو اب آئندہ دنوں کو آپ سے ملاقات ہوگی, اور داڑھی کے مسائل پر گفتگو ہوگی, اور ادھر جتنا کے اندر نئے چیپٹر پر گفتگو شروع ہوگی. دو چیپٹر کھیتی باڑی کے متعلق ہے, 5 جنہیں اس پر گفتگو ہو جائے گی. اس کے بعد پھر نئے مسائل جو ہے آئیں گے اس وقت. شکریہ.